الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں دو چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، ایک ذکر اور ایک فکر. ذکر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہو گئی، چنانچہ اس بات کا ذکر آ گیا تھا کہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ صبح شام کی ہم تسبیحات کے پابندی کریں، اور اس میں مشہور تسبیحات ہیں، جیسے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی. اب تیسرا کلمہ چاہے تو اس سے کر کے دو تسبیح پڑھ لیں، یا ایک ہی تسبیح میں پورا کلمہ پڑھ لیں، ہر گانے پر ایک مرتبہ پورا کلمہ پڑھنا ہوگا. اس طرح صبح بھی پڑھیں شام بھی پڑھیں، کوئی بہت زیادہ مشغول مصروف ہو تو 33 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، کوئی فارغ ہو تو وہ اس سے زیادہ مقدار میں پڑھ سکتا ہے، بجائے 100 کے 200 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، 400 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، صبح شام اس کا معمول رکھیں. اور ایک یہ بتایا تھا کہ ایک ذکر ایسا ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک نے اس آیت میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، لیٹے ہونے کی حالت میں بھی ذکر کرنے کا کی ترغیب دی ہے. اس کے لیے دو کلمے میں نے ذکر کیے تھے کہ یا تو اللہ اللہ ہر وقت کہنے کا معمول بنا لیں، یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں، چاہے دھیان ہو یا نہ ہو، دل لگے یا نہ لگے، توجہ ہو یا نہ ہو، بس پڑھتے رہیں. اور پھر لا الہ الا اللہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی، یہاں تک آپ کے سامنے بیان ہو گیا. اور ذکر کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا بھی معمول بنایا جائے، کیونکہ یہ بھی افضل الذکر ہے. بلکہ جتنے کلمات اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے ہیں، جتنے کلمات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں ان میں سب سے افضل قرآن کریم ہے. اور سب سے افضل اس لیے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. تو صاحب کلام کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے کلام کو پڑھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اسے کلام کو پڑھا جائے, اسے کلام کو سمجھا جائے, اسے کلام پر عمل کیا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. تو قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنایا جائے, بلکہ یہ بھی روزانہ کے معمولات میں ہونا چاہیے. صبح بھی آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرے, شام میں بھی قرآن شریف کی تلاوت کرے, صبح شام تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. اور یہ ہر آدمی کے اعتبار سے اس میں مختلف مقدار اس کی ہو سکتی ہے. عام طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ روزانہ صبح کم از کم ایک پارا قرآن شریف کی تلاوت کرے. اور حافظوں کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ ان کو پڑھنا چاہیے, دو پارے پڑھ لیں, پانچ پارے پڑھ لیں, لیکن کم سے کم ایک پارا پڑھنا چاہیے. گرمی سردی برسات اس کا معمول بنانا چاہیے. کوئی بہت ہی مشغول مصروف ہو تو وہ آدھا پارا ہی پڑھ سکتا ہے اور ایک پاؤ ہی پڑھ سکتا ہے. بہرحال قرآن شریف کی تلاوت بھی روزانہ ہونی چاہیے. اور قرآن شریف کی تلاوت کی جو قرآن شریف کی جو خاص خاص صورتیں ہیں صبح شام ان کا معمول ہونا چاہیے. جیسے روزانہ سویرے ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھے, ایک مرتبہ شام کو پڑھے, یہ بہتر ہے. ورنہ کم سے کم ایک مرتبہ یاسین شریف ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ روزانہ پڑھا کرے یاسین شریف. اور سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے, اور جو تنگ دست ہو, معاشی تنگی مبتلا ہو, وہ سورہ واقعہ بھی مغرب کے بعد پڑھ لیا کرے. اور رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سے مفلحون تک یا آمن رسول سے ختم تک پڑھ لیا کرے. سورہ کہف کے آخری آیتیں آل عمران کے آخری رکوع پڑھ لیا کرے. اور یہ جو آیت الکرسی چاروں خود ہیں, یہ صبح شام تین تین دفعہ پڑھ کر اپنے کو دم کرنے کے معمول رکھیں. یہ سب قرآن شریف کی تلاوت میں داخل ہیں. ایسی فجر کی نماز کے بعد اس اعلی ثواب کی نیت سے کم 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کرے. اور اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, چاروں قل پڑھ لیا کریں, یہ ایک ایک مرتبہ ہے, صبح شام تین تین مرتبہ, اور ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ. تو جو آدمی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے. یعنی اگر اس کو موت آ جائے تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے, اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. سورہ آیت الکرسی کا یہ فائدہ ہے اور یہ فضیلت ہے. تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا کیا مشکل ہے, سب پڑھ سکتے ہیں. اور جیسا بھی عرض کیا کہ فجر کے بعد 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کو چار قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور یاسین شریف پڑھنے پر 10 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور 10 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے پر جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے. جب آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور, پھر تو آپ بہت جنت میں محلات بنا لیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے میں قادر ہے. تم قل ھو اللہ پڑھتے پڑھتے تھک سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کی عطا میں کمی نہیں آ سکتی, اللہ تعالیٰ کی عطا ختم نہیں ہو سکتی. تو قرآن شریف کی تلاوت صبح شام کرنا یہ بھی اعلیٰ ذکر ہے, اعلیٰ درجے کا ذکر ہے. یہ بھی ہر مومن کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صبح شام گزار دے اور قرآن شریف کھول کر کے بھی نہ دیکھے, یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اور قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھا کرے. مناجات مقبول مشہور مجموعہ ہے دعاؤں کا, جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جمع فرمایا ہے. اس میں 7 منزلیں ہیں, روزانہ ایک منزل پڑھی جاتی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اور ایک کتاب ہے زریعت الوصول، یہ درود و سلام کی کتاب ہے. اس میں وہ درود ہیں جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے مروین، اور اس کی بھی سات منزلیں. تو ایک منزل درود شریف کی بھی روزانہ ہو جائے گا، یہ بہترین معمول ہے. ان دونوں چیزوں کا معمول میں بنانے بڑا فائدہ ہے. مجاز مقبول میں تو قرآن شریف کی دعائیں ہیں، اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو ہم تو ساری دعائیں مانگ بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں یاد ہے نہ ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے کہ حضرت نے یہ ایک مجموعہ مرتب فرما دیا، تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی کہ روزانہ ہم قرآن شریف کی اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں مانگ لیا کریں. بس جو پڑھیں، جو مانگے وہی پائے، بس یہ باتیں سننے سے کیا ہوتا ہے. سننے کے بعد معمول بنانے سے فائدہ ہوگا. اور ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے اوپر درود و سلام کے کلمات ارشاد فرما، اپنے بارے میں کلمات ارشاد فرمائے، صحابہ تابعین نے کس کس طرح آپ کے خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کیا ہے، وہ سارے صیغے ایسے ہیں کہ جو ہم نہ جان سکتے ہیں نہ معلوم کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہمیں بیک بتا سکتا ہے. یہ کتاب ہے جو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی ہے، انہوں نے یہ درود و سلام کے صیغے جمع کی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے آسانی فرما دی. اب تو یہ ایسا ہے جیسے ملائی کھانا، جیسے ملائی چاٹنا آسان ہے، ایسی اب درود و سلام پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے، ورنہ بہت ہی مشکل تھا. تو اس طرح سے روزانہ ایک منزل اگر درود و سلام کی ہو جائے، یعنی زیادہ وصول کی ہو جائے، تو یہ بہترین ذکر بھی ہے، اس درود شریف کے بڑے فضائل بھی ہیں، اور اس کے بڑا اجر و ثواب ہے، جو میں نے پچھلے جمعے پچھلے منگل کو بیان بھی کیا تھا. اس طرح سے یہ ذکر کی صورتیں ہیں. اور ایک ذکر کی صورت اور بھی جو شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ موقع بموقع جو دعائیں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کو یاد کر لیں. اس سلسلے میں مشہور کتاب ہے مسنون دعائیں، حضرت مولانا محمد عاشق رائے صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صبح شام کی دعائیں بھی ہیں، اور موقع بموقع جیسے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کپڑا پہننے سے پہلے کی دعا، اتارنے کے بعد دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، اس طرح سے دعائیں ہیں. وہ سب دعائیں کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے اور اس میں ذکر بھی ہے. تو وہ دعائیں یاد کر لیں. وہ عام طور پر بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں، لیکن ہم جو بڑے ہیں وہ بھی یاد کر سکتے ہیں. اور روزانہ بھی ایک ایک دعا یاد کریں گے تو اکثر دعائیں انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائیں گی. اور اگر روزانہ ایک دعا یاد نہ ہو تو ہفتے میں ایک دعا یاد کر لیں. اور اللہ پاک اور اللہ تعالیٰ اور یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اس میں بڑی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں. تو جس کو بڑی دعا یاد ہو بڑی یاد کر لیں، جس کو درمیانی دعا یاد ہو درمیانی دعا یاد کر لیں، جس کے لیے چھوٹی دعا کرنا آسان ہو اور بڑی دعا یاد کرنا مشکل ہو چھوٹی دعا یاد کر لیں. اس طرح سے اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں گے تو کوئی موقع ہمارا دعا سے خالی نہیں ہوگا. اور دعا خود عبادت اور اعلیٰ درجے کا ذکر. اس طرح سے انسان کے صبح شام تک کا وقت ہوگا دعائیں پڑھ پڑھ کر گزرنے پڑھنے میں گزرے گا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو تفسیر میں نے عرض کی ہے ذکر کی، اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو کثرت سے ان شاء اللہ ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام رقم ہو سکتا ہے. اور بھائی آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہر ہفتے ہم جمع ہوں اور کچھ اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جو کمی ہو اس کو دور کریں، اور جس چیز کے پیدا کرنے کی ضرورت ہو اس کو اپنائیں اور اپنے عمل میں لے آئیں. لہذا آج آپ کے سامنے ذکر کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس کا اہتمام کریں اور ذکر اللہ کے عادی بننے کی کوشش کریں، ذکر کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، بس وہ بیان سے باہر. اور دوسری چیز جو اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وہ فکر ہے. فَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اس میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا. فکر کے معنی آتے ہیں غور کرنا، اور غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا، اسے کہتے ہیں فکر. تو ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کا بھی حکم دیا اللہ پاک نے. اب فکر کس طرح کرنی ہے، غور و فکر کس طرح کرنی ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا آزاد کیا جاتا ہے. فکر کی دو قسمیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنا، اور اللہ تعالیٰ دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات اور دوسری چیزوں میں غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو غور و فکر کرنے کی ممانعت ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس میں غور، اس لیے غور کرنے سے اس میں منع فرمائیں گے. اس میں جو غور کرتا ہے وہ بسا اوقات مردود ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ سمجھ پاتا نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ وہ بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا خطرناک ہے، اس سے تو منع کر دیا گیا. ہاں، فکر کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ جبار ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کریں کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، کن کن نعمتوں سے ہم کو نوازا ہوا ہے، اور دنیا میں کیسی اور آخرت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فرما برداری میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر کیا کیا اجر ملتا ہے، کیا کیا ثواب ملتا ہے، کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، کیا کیا کامیابیاں ملتی ہیں، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں. نافرمانی میں غور کرے کہ نافرمانی کرنے میں کیا عذاب ہے، کیا وبال ہے، کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا عذاب ہے دنیا میں، کیا ہے آخرت میں، کیا عذاب ہے. اور اس میں غور کرے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی، اور آخرت بھی دنیا کے اندر ہے، دنیا بھی دنیا کے اندر ہے. فانی سے باقی کو لینا ہے، فانی کو چھوڑنا ہے، اس میں غور کریں. یہ میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، نہیں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ان چیزوں میں غور کرنا مطلوب ہے، مقصود ہے. تو اللہ پاک نے اس آیت میں اس غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس غور و فکر کرنے کے نتیجے بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کا گہرا تعلق ہی صلاح و فلاح کی بنیاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے، ایک یہ فکر کے میدان، ایک یہ غور و فکر کا میدان، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا ہے اس کائنات میں غور کرے. اللہ پاک نے 7 زمینیں بنائی ہیں، اور بعض روایت کے مطابق ہر 2 زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اس ساتویں زمین کے نیچے جہنم کو پیدا فرمایا ہے. اور جہنم کیسی خوفناک جگہ ہے, اس کے اندر دو حصے بنائے ہیں, ایک حصے میں آگ ہے اور ایک حصے میں برف ہے. بعضوں کو جہنم کے آگ والے حصے میں عذاب ہوگا, اللہ بچائے, اور بعضوں کو جہنم کے برفانی حصے میں عذاب ہوگا جس کی ٹھنڈک اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی. بعض لوگوں کو اس میں عذاب دیا جائے گا, اللہ بچائے. پر حدیث میں آتا ہے کہ جو آگ والا حصہ اس کو نار کہتے ہیں, جو برف والا حصہ اس کو زمحریر کہتے ہیں, اور یہ جہنم سال میں دو مرتبہ سانس لیتی ہے, ایک مرتبہ گرم اور آگ والے حصے سے دنیا میں گرمی کی لہر دوڑ جاتی ہے, دور سانس لیتی ہے اپنے طبقہ زمحریر سے تو دنیا میں سردی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تو دنیا کی گرمی سردی ہم تو سمجھتے ہیں دنیا تک ہے, وہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جنت و جہنم سے اس کا تعلق, اور اس گرمی سردی کا اثر وہاں سے یہاں پہنچا ہوا ہے. تو جب دنیا میں سخت سردی ہوتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے, سخت گرمی ہوتی ہے کیا بے چینی ہوتی ہے. تو اصل جہنم جس میں یہ آگ ہے اور گرمی ہے اور تپش ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے, وہاں کی ٹھنڈک کیسی خطرناک ہوگی. جہنم کو کس طرح اللہ پاک نے بنایا, اور اس زمین کے اوپر دیکھو تو کتنی اللہ تعالیٰ کی ان گنت اور بے شمار مخلوقات ہیں, جس میں بھی غور کرنا شروع کرو اس کا کوئی انتہا ہی نہیں. جانوروں کو دیکھو تو ایک سے ایک عجیب و غریب جانور اللہ پاک نے بنائے, خوبصورت سے خوبصورت بھی, بدصورت سے بدصورت بھی, خوفناک سے خوفناک بھی, حسین سے حسین بھی, اور زہریلے بھی اور بغیر زہر والے بھی, اور ایسی ایسی شکلوں والے کہ جس کو دیکھو بس خدا یاد آئے. اور ان کی فضائی اور اڑنے والے پرندے الگ ان کی قسمیں ہیں, ان کی الگ ان کے نمونے ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر عجیب و غریب. اور زمین پر چلنے والے جانور الگ ہیں, وہ بے شمار اور بے حساب, ان کے فوائد ان کے نقصانات اپنی جگہ پر حق. وہ کتنے جو دریا کے اندر رہتے, سمندر کے اندر, کیسی کیسی بڑی بڑی مچھلیاں. حضور کے زمانے میں بعض صاحب کرام ایک جہاد میں گئے, وہاں پر اللہ نے ان کے لیے کھانے کے واسطے سمندر کی ایک مچھلی نکال دی جو ایک ٹیلے کی طرح تھی, ریت ایک پودے کی طرح تھی. ایک مہینے تک اس کا گوشت کھایا, اس کی ایک پسلی اتنی اونچی تھی کہ جب اسے کھڑا کیا تو ایک لمبے قد والا آدمی اونٹ پہ بیٹھ کر کے اس کے نیچے سے آرام سے گزر گیا, اور اس کی آنکھ اتنی گہری تھی کہ چار پانچ آدمی اس میں بیٹھ گئے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہاں ہے آنکھ, اتنی بڑی وہ مچھلی تھی. ایسی ایسی مچھلیاں اللہ پاک نے بنائی. ہمارے درس نظامی کی ابتدائی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا قصہ پڑھا پڑھایا جاتا ہے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, یا اللہ میں سمندر کے مچھلیوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ بھئی آپ دعوت کھانا نہیں کھلا سکو گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, آپ اجازت دے دو. کئی مرتبہ انہوں نے درخواست کی تو اللہ پاک نے اجازت دے دی, اچھا بھائی تم دعوت کرو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے کنارے کھانا پکوانا شروع کیا. جنات آپ کے تابع تھے, وہ بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے اور اس میں کھانا پکاتے تھے, ہوا بھی آپ کے تابع تھی. آپ نے فرمایا کہ بھائی کھانا پکاؤ, میلوں انہوں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا, اور پھر جب کھانا تیار ہو گیا تو سمندر کنارے لگوایا اور ہوا کو حکم دیا کہ اس طرح چل کہ نہ کھانا گرم رہے نہ ٹھنڈا ہو. جب میلو کھانا لگ گیا تو آپ نے سمندر کے جانوروں کو حکم دیا کہ آؤ بھائی میری دعوت کھا لو. تو ایک مچھلی نکلی, ایک ہی مچھلی باہر آئی. انہوں نے کہ حضرت کہاں ہے دعوت؟ فرما بھائی یہ سب کھانا لگا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک. اس نے ایک جانب سے کھانا شروع کیا اور آخری کنارے تک کھا کے چلی گئی. اکیلی نے سارا کھا لیا جو مہینوں سے تیار ہو رہا تھا، اس نے ایک ہی جھٹکے میں کھا لیا. تو کہا حضرت ابھی تو میرا پیٹ نہیں بھرا، اتنا کھا لیا ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا، کتنا کھا دیے تو. کہا حضرت جتنا آپ نے کھانا تیار کیا ہے یہ میرا ایک لقمہ ہے، ایسے تین لقمے اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے کھلاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار بے شک میں آپ کی مخلوق کھانا نہیں کھلا سکتا، آپ ہی اپنے مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رزاقیت کا مظاہرہ فرمایا، یعنی سمندر کے باقی جانور تو سب دور ہی رہے، کہ ایک ہی مچھلی نے آ کر کے ان کے کئی مہینے کا تیار شدہ کھانا کھا کے ختم کر دیا، پھر بھی بھوکی رہی ہو. ایک لقمہ ملا، دو لقمے اس کے پھر بھی باقی رہے. ایسی ایسی مخلوق پانی کے اندر اللہ پاک نے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، ایسی خوبصورت خوبصورت مچھلیاں آپ سب نے دیکھی ہوں گی، کیسی خوبصورت خوبصورت مچھلیاں ہوں، بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، کالی بھی ہیں، پیلی بھی ہیں، نیلی بھی ہیں، ہری بھی ہیں، کیسے کیسے رنگ کی مچھلیاں. تو سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ، خشکی سے زیادہ جانوروں کی قسمیں پانی کے اندر پائی جاتی ہیں. تو کھاری پانی کے اندر بھی زندہ رہتی ہیں، میٹھے پانی کے اندر بھی زندہ رہتی ہیں، اور خود سمندر کیسے اللہ کی مخلوق ہے. زمین کے اوپر یہ اللہ پاک نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا فرمائی، پرندوں میں دیکھو تو کیسے حسن جمیل، ایسے باغات میں چلے جاؤ پھلوں کو دیکھو تو ایک سے ایک عمدہ، ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک لذیذ اور نافع اور مفید پھل ہی پھل دیکھتے چلے جاؤ. باغ میں جا کے دیکھو تو جناب وہاں پر ہریالی اور سبزہ، اور موسم بہار میں جاؤ کیسے کیسے پھول کھلتے ہیں، کہ جس کو دیکھے وہ دیکھتے رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں غور کرنے سے خالق یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، اسے قدرت یاد آتی ہے، اس سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. جیسے کسی شعر ہے، گلستان میں جا کر ہر ایک پھول کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. گلستان میں جا کر ہر ایک پھول کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. ایک اور شعر ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو کسی نے کہا خوب پڑتا ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہتے دیکھا بھی ہے، کہتے دکھا دو، دکھا نہیں سکتے. یہ مخلوق دیکھ لو ان کی، یہ ان کی قدرت کے شاہکار ہیں. خوب پڑتا ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. پہلے زمانے میں شاہی محل دربار میں یا شاہی محل میں جب بادشاہ کو خلوت مطلوب ہوتی تو ایک باری کا پردہ درمیان میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ تنہائی میں چلے جاتے تھے، باقی لوگ اس سے باہر بیٹھے ہوتے تھے. تو دور سے بادشاہ سلامت اندر نظر بھی آتے تھے، لیکن پردے کی وجہ سے بہت صاف نظر بھی نہیں آتے تھے. تو چھپ بھی گئے اور نظر بھی آ رہے، سامنے ہوتے بھی نہیں، تو جب آنا ہوتا تو پردہ ہٹا کے باہر آ جاتے ہیں. تو ایسی ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نظر بھی آ رہے ہیں اور نظر نہیں بھی آ رہے، کہ ذات نظر نہیں آ رہی، قدرت نظر آ رہی. یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پہاڑ ہے تو وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اندر جتنے درخت ہیں سب حالت قیام کے اندر ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے اور کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونا بھی عبادت ہے. تو جتنے بھی درخت ہیں سب حالت قیام کے اندر ہیں، چاہے وہ انار کا درخت ہو، چاہے وہ ناریل کا درخت ہو، چاہے وہ آم کا درخت ہو، سارے کھڑے ہیں سب تنے کے اوپر، سب کھڑے ہوئے ہیں. ساری دنیا کی درخت جو ہے وہ قیام کی حالت میں، یہ ان کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کہ 24 گھنٹے کھڑے ہیں. اور جتنے پہاڑ ہیں سارے قاعدے کی حالت میں بیٹھے ہوئے، سب اتحیات میں بیٹھے ہوئے. جیسے انسان اتحیات میں بیٹھتا ہے، پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب. یہ ان کی عبادت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اس حالت میں بیٹھے ہوئے. اور جتنے بھی چوپائے ہیں چار پاؤں والے جانور ہیں یہ سارے رکوع کی حالت میں ہیں، سب رکوع میں ہیں، چل رہے ہوں تو رکوع کے اندر ہیں، بیٹھے ہیں تو رکوع کے اندر ہیں، لیٹے ہوں تو رکوع کی حالت میں ہیں، بس 24 گھنٹے رکوع کی حالت میں ہیں، پیدائش سے موت تک رکوع میں ہیں، یہ ان کی عبادت، اللہ نے ان کو اس طرح اپنی عبادت میں لگایا ہوا. اور جتنے رینگنے والے جانور ہیں، یہ چیونٹیاں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں اور دوسرے جانور ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، یہ سارے سجدے کی حالت میں، اللہ نے ان کو سجدے کی حالت میں رکھا ہوا، 24 گھنٹے سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، بس اللہ کے حضور پڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں تو، بیٹھے ہوں تو، کھا رہے ہوں تو، سجدے کی حالت میں سارے کے سارے. تو ان کی عبادتیں الگ الگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی کہ چاروں عبادتیں ایک ہی رکعت میں جمع کر لیتا ہے، 2 رکعتیں پڑھے گا تو اس میں قیام بھی آ جائے گا، رکوع بھی آ جائے گا، اور رکوع قعدہ بھی آ جائے گا، سجدہ بھی آ جائے گا. اللہ کو، انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال غور کرے تو آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی لگنا چاہیے، سب اللہ کی یاد میں لگے ہوئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ولاکلّہ تسبیح ہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ان کی زبان سمجھیں اور کہ یہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد کر رہے ہیں. لیکن صاف محسوس ہوتا ہے کہ جتنے پرندے ہیں سویرے سویرے چہچاتے ہیں، تو جہاں شام ہوتی ہے چہچاتے ہیں سب کے، ان درختوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کے چہچاتے ہیں، ہم تو سمجھتے چہچا رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ پاک کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ انسان کے دیکھ کر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے اور دل گواہی دیتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہ زمین خود نہیں بنی، یہ درخت خود نہیں بنے، یہ پھل خود نہیں بن سکتے، یہ پودے خود نہیں اگ سکتے، یہ چرند پرند اور حیوانات خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے، کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی ان کا بنانے والا ہے، کوئی ان کو پالنے والا ہے، کوئی ان کو روزی دینے والا ہے، وہ اللہ جل شانہ ہے. جو غور کرنے سے وہاں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. کسی شعر نے بڑے اچھے، انہوں نے کہے کہ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے راز سونپا، یہ کہہ کر انہوں نے مجھے راز سونپا، کسی کو بتایا تو اچھا نہ ہوگا. یہ کہہ کر انہوں نے مجھے راز سونپا، کسی کو بتایا تو اچھا نہ ہوگا. تجھے کیا ملا، کب ملا، کس نے بخشا، کہیں ذکر آیا تو اچھا نہ ہوگا. تجھے کیا ملا، کب ملا، کس نے بخشا، کہیں ذکر آیا تو اچھا نہ ہوگا. ہماری عطا کی ہوئی بے خودی سے، ہماری عطا کی ہوئی بے خودی سے، اگر ہوش آیا تو اچھا نہ ہوگا. گزر جا ہر ایک جا سے دامن بچا کر، گزر جا ہر ایک جا سے دامن بچا کر، کہیں دل لگایا تو اچھا نہ ہوگا. گزر جا ہر ایک جا سے دامن بچا کر، کہیں دل لگایا تو اچھا نہ ہوگا. آخری شعر، ہمیں باطن میں لیکن بظاہر، ہمیں باطن میں لیکن بظاہر، جو پردہ اٹھایا تو اچھا نہ ہوگا. سمجھے گے، وہی ہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو مخلوقات میں سوچنا یہ فکر کہلاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس کی کریمی حاصل ہوتی ہے، اس کی عنایت حاصل ہوتی ہے، اس کی مہربانی حاصل ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے وہ کتنے زبردست قدرت والے. یہ زمین جو ہے کرا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان یہ لٹکا ہوا ہے، اسے کوئی نیچے ستون نہیں ہے. اتنی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، خشک زمین اتنی سادی ہے، اتنے سارے انسان، اتنے سارے حیوان سب اس پر رہتے ہیں، سمندر اس کے اندر ہیں، دریا اس کے اندر ہیں، نہریں اس کے اندر ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر دیکھو تو فضا میں معلق ہی، تو یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی، ایسی چاند ہے، سورج ہے، آسمان اور ستارے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اللہ پاک نے آسمان میں ان کو پیدا فرمایا، ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں. اب وہ ایک فلکیات، ایک پورا ایک جہان ہے، اس میں غور کریں تو اس کے اندر بھی سوائے اللہ تعالیٰ قدرت کچھ نظر نہیں آتا. پھر یہاں سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت, پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک, پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک, یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال کسے کہتے ہیں؟ اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہی ملائکہ, فرشتے ہی فرشتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان چڑھ چڑھ بولتا ہے, جیسے چھت کے اوپر زیادہ وزن ہو جائے تو شیطان بولنے لگتے ہیں, کڑیاں بولنے لگتی ہیں, ایسے آسمان فرشتوں کے کثرت کی وجہ سے چڑھ چڑھ بولنے لگتا ہے. ان ساتویں آسمان کے اوپر پھر عرش ہے, پھر اس کے اوپر کرسی ہے, اور عرش سب سے بڑا ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین, اس کے ذریعے کچھ بھی نہیں ہے. پھر عرش ہے, پھر عرش کے اوپر کرسی ہے, کرسی عرش سے زیادہ بڑی ہے. کتنا سوچے, کہاں تک سوچے, بس حیرانی کے سوا کچھ بھی نہیں. بس حیران ہو کر کہتے وہ تبارک اللہ واسم خالق, کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے اور سب سے زیادہ اور سب سے اچھا پیدا کرنے والوں میں سے. جو کچھ پیدا کیا حسین پیدا فرمایا, جو کچھ پیدا کیا مفید پیدا فرمایا, جو کچھ پیدا کیا کارآمد پیدا فرمایا, انہیں قدرت کوئی انتہا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا ہے. اس طرح سے جب اللہ کی مخلوق میں آدمی غور کرے گا تو خالق تک پہنچ جائے گا, اللہ تعالیٰ کو پہنچ جائے گا. اور فکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ سننے والے, اللہ تعالیٰ دیکھنے والے, اللہ تعالیٰ روزی دینے والے. اب جس صفت کو بھی غور کریں گے اسی کو انتہا نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ابدی اور سرمدی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی. وہ ہمیشہ سے رزاق, اللہ تعالیٰ کے رزاقیت کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کوئی شمار کوئی حساب نہیں. یہ قصہ بھی آپ نے سن لیا سلیمان علیہ السلام کا, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مچھلی کو پورا کھانا نہ دے سکے, اللہ تعالیٰ سمندر کی ساری مخلوقات کو روزی دیتے ہیں, زمین کی ساری مخلوقات کو روزی دیتے ہیں, کس کس طریقے سے کہاں کہاں کس کس کو روزی دیتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ بار بار اڑ کر کے ایک درخت کے اوپر جاتی ہے اور تھوڑی دیر پھر آتی, پھر اڑ کے جاتی, پھر آتی, پھر اڑ کے جاتی. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پھر پانی میں گئی اور کچھ پانی پیا, پھر اڑ کے وہاں گئی. تو بار بار جب میں نے اس کو وہاں سے جاتے دیکھا تو مجھے جستجو پیدا ہوئی کہ دیکھو تو صحیح درخت پر کون ہے جس کو یہ بار بار اس کے پاس جا رہی ہے. میں سوچا شاید اس کے بچے بچے ہوں گے وہاں پر, ان کو دانا وانا دینے جا رہی ہوں. میں جب درخت پہ چڑھا تو میں حیران رہا کہ کالا ناک وہاں بیٹھا ہوا, ایک کالا ناک وہاں بیٹھا ہوا تھا, منہ کھولا ہوا تھا. اور یہ چڑیا جا کر کے گھاس پھوس اور کھانے پینے کی چیزیں اپنی چونچ میں لے لے کر اس کے منہ میں چھوڑ رہی تھی. پانی کی بھی ضرورت تھی تو پھر چونچ میں پانی بھر کے لائی اور وہ بھی اس کے منہ میں ڈال دیا. تو میں حیران رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس اندھے سانپ کے لیے روزی کا انتظام فرمایا, کس طرح سے چڑیا کے ذریعے اس کے منہ میں اللہ پاک نے غذا پہنچائی اس کی, کہ اس کو زندہ رکھنا مقصود تھا. تو وہ تو خود چل نہیں سکتا, خود آ نہیں سکتا اور جا نہیں سکتا, دس دن معلوم نہیں کیسے چڑھ گیا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کا انتظام فرمایا. اور وہ تو جتنا ایک خاص بات ہے, عام روزی بھی تو دیکھو نا کس طریقے سے, کتنے انسان ہیں, کتنے حیوانات ہیں, کتنے جانور ہیں, کتنی مخلوقات ہیں, سمندر کے اندر بھی, خوشی کے اندر بھی, بحر و بر کے اندر بھی, سب کو اللہ پاک روزی پہنچا رہے, پہنچا رہے نہیں پہنچا رہے, اور ہمیشہ سے پہنچا رہے, ہمیشہ سے جب سے دنیا چلی ہے سب کو روزی مل رہی ہے اور مل رہی ہے اور قیامت تک ملتی چلی جائے گی. اللہ پاک یہ دکھانا چاہتا ہے ہم رزاق ہیں, ہم سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت میں غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح روزی پہنچانے والے ہیں. بلا شبہ مومن دعوت اللہ, اللہ رزق, کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے زمین پہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ، اللہ تعالیٰ سب کو روزی پہنچانے والے، تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں غور کریں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اس سے بڑھ کر کون سننے والا ہے؟ کہ آدمی دل کے اندر بھی خیال کرے تو وہ سن لیتے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو دل کے خیال کو ٹیپ کر لے، دل دل میں آدمی باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی ٹیپ نہیں ہے جو دل کی بات کو ٹیپ کر لے، اللہ بہت سننے والا ہے، ہلکی آواز سے پکارے تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، زور سے پکارے تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اور ہر ایک کی سننے والے، عورتوں کی بھی سننے والے ہیں، مردوں کی بھی سننے والے ہیں، بچوں کی بھی سننے والے ہیں، بوڑھوں کی بھی سننے والے ہیں، سب کی سننے ہیں، وہ موافق کی بھی سنتے ہیں، مخالف کی بھی سنتے ہیں، ایسے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ، حلیم اور بردبار ہیں، ایسے بردبار ہیں کہ دنیا میں کافر زیادہ ہیں مسلمان کا، اور رات کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہتے ہیں، بعض تو جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کھانے کو بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پینے کو بھی دے رہے ہیں، ان کو پہننے کو بھی دے رہے ہیں، ان کو رہنے کے لیے بھی دے رہے ہیں، اور بلکہ اپنے ماننے والوں سے زیادہ ان کو دنیا دے رکھی ہے، اس لیے زیادہ دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کی قدر نہیں، اپنے ماننے والوں کو کم اس لیے دیا کہ ان کو آخرت میں بھی دیں گے اللہ پاک ان شاء اللہ تعالیٰ، جس سے کافر ہمیشہ کے لیے معروم ہوں گے، تو کافر دنیا کا سیٹ ہے، مومن آخرت کا سیٹ ہے، تو مومن اب کافر کے مقابلے میں زیادہ سیٹ ہے، یعنی کہ دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں اور آخرت کی نعمتیں بہت ہیں، دنیا کی نعمتیں تھوڑی ہیں، آخرت کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، آخرت کی نعمتیں باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے مہربان ہیں کہ اتنے حلیم و بردبار ہیں کہ نہ ماننے والوں کو بھی، برا بلا کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، ان کو بھی نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ماننے والوں کو کیوں نہیں نوازیں گے، ماننے والوں کو اتنا نوازتے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرما دے، کہ ماننے والوں کو ایمان دے دیا، ماننے والوں کو اپنی رضا دے دی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کچھ بھی نہ ملے بس یہ ملے یہ بہت ہے، مگر پھر بھی اتنے مہربان ہے کہ جناب وہ نعمت کے ساتھ ساتھ وہ پھر بھی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ فرعون کا واقعہ سبھی کو معلوم ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ جسے کوئی حساب نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو اپنے محل سمیت ہی غرق کر دے، اس کو اپنے محل سمیت ہی تباہ کر دے، اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی اس کو اس کے محل کے ساتھ ہم نہیں ہلاک کریں گے، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے محل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا رکھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک اس کے محل پر ہمارا نام رحمان لکھا ہوا ہے ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے، کہ لکھا ہوا رحمان اور عذاب دوں یہ کیسے ہو، اس لیے محل میں اس پہ عذاب نہیں آیا، محل سے نکل کر کے اپنے لشکر کے ساتھ دریا نیل میں جا کے غرق ہو، ایسے اللہ تعالیٰ حلیم و بردبار اور رحمان و رحیم ہے، تو رحمان و رحیم ہونے کو سوچے، اللہ تعالیٰ کے حلم کا ایک واقعہ اور یاد آیا، کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے کسی بستی پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما کر ملائکہ کو عذاب دے کر روانہ کر دیا کہ جاؤ اس بستی میں جا کر کے عذاب اتار دو اور اس قوم کو ہلاک اور تباہ کر دو، وہ فرشتے عذاب لے کر کے آسمان سے نیچے اترے، ابھی آسمان و زمین کے درمیان تھے اور بستی والوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، ایک عورت گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا گوندھتے کے دوران اس کا بچہ جو دودھ پینے والا تھا وہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا کہ مجھے دودھ پلاؤ، ماں اس کو تسلی دے رہی تھی کہ بیٹا میں ذرا آٹا گوندھ لوں پھر تجھے دودھ پلاتی ہوں، نہیں بچہ بچے ہوتا ہے وہ تو برابر روتا رہا، روتے روتے اچانک تسلی دینے کے دوران اس کی ماں کے زبان سے نکلا کہ اس کو تیابنیا ان ربی حلیم، اس کو تیابنیا ان ربی حلیم، بیٹے خاموش ہو جا، میرا رب بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، یہ اس کی زبان سے نکلا، جیسے ہی اس عورت کے منہ سے نکلا اللہ پاک نے ان عذاب لے جانے والے ملائکہ کو واپس بلا دیا، کہا بھائی اس بستی میں ایک عورت نے ہمیں حلیم کہہ دیا، لہذا اب عذاب دینا ہماری شان حلم کے خلاف ہے. اس نے ہماری تعریف کر دی, اس لیے اب عذاب لے کے مت جاؤ. دیکھو کیا ان کی رحمت, ان رحمت کی کوئی انتہا نہیں, ان کے حلم کی کوئی انتہا نہیں, ان کے رحمان ہونے کی کوئی انتہا نہیں, ان کے رزاق ہونے کی کوئی انتہا نہیں, ان کے سمیع و بصیر ہونے کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرے تو اس سے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عزت اور احترام دل میں پیدا ہوتا ہے. اور یہی تو فکر کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور بھی کریں, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا گہرا اور سچا پکا تعلق اس کے دل میں پیدا ہوگا. اور یہی طریقت کا مقصود ہے اور یہی اصلاح نفس کا مقصود ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے اور دل سے ذکر کرنے والا بھی خوب ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بھی مالا مال. باقی باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ انداز کریں گے. دعا فرما
سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الاكرام. ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو کثرت سے اپنی معرفت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی معرفت اور اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی معرفت اور اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے متعلقین اور جن جن لوگوں نے دعا کے واسطے کہا, جنہوں نے نہیں کہا, سب کی ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی سب بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنے مقدس بندوں میں شامل فرما, اپنی معرفت کاملہ نصیب فرما, اپنی محبت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کی عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرما, برکتیں عطا فرما, راحتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں ذکر و فکر کی خوب توفیق عطا فرما. یا اللہ ذکر و فکر کی ہمیں خوب توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ذکر و فکر کی خوب توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پر رحم فرما, ہم پر رحم فرما, ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ملک میں مکمل امن و امان قائم فرما, دہشت گردی کا خاتمہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما, حکومت عادلہ قائم فرما. جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں, ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما, ان کو تباہ و برباد و ہلاک فرما, تباہ و برباد و ہلاک فرما. یا اللہ یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں, ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے پروت نصیب فرما, پروت نصیب فرما. تمام ہر ہر مسلمان کی ہر نیک حاجت پوری فرما, ہر پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.